السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد في سورة التحريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك انت السميع العليم. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 تلاوت کی گئی ہے. اس آیت مبارکہ کے حوالے سے انشاءاللہ جو آج ہمارا موضوع ہے وہ ہے خاندانی زندگی، آئلی زندگی، فیملی لائف، اور ایک بندہ مومن کا طرز عمل. پچھلے جمعے الحمدللہ سورہ غاشیہ کی آیات کے حوالے سے تذکیر و یاد دہانی کی جو سنت ہے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم، جمعے کے دن خاص طور پر جس کا اہتمام کیا جاتا تھا، الحمدللہ اس حوالے سے بات بیان ہوئی. آج اسی تذکیر و یاد دہانی کے حوالے سے ہمارا طرز عمل، ہمارے خاندان والوں سے متعلق، ماں باپ، بہن بھائی، اور پھر بیوی اور بچے سے متعلق جو ہماری کیفیت یا طرز عمل ہونا چاہیے، اس سے انشاءاللہ آج ہماری رہنمائی سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 کے حوالے سے رکھی جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے. وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. علیہا ملائکۃن غلاظن شدادن، اس پر مقرر ہیں فرشتے جو انتہائی تنخو ہیں، زبردست ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ نافرمانی نہیں کرتے جو اللہ سبحانہ و تعالی ان کو حکم دیتا ہے. وہ یفعلون ما یؤمرون، اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلا حکم جو ایک بندہ مومن کو دیا گیا، خطاب یا ایھا الناس نہیں ہے بلکہ یا ایھا الذین آمنو ہے، گویا مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قو انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو. تو گویا سب سے پہلے ہم پر ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کریں. وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو. نارن، آگ سے بچاؤ. یہ بات اس سے پہلے کل پچھلے جمعے بیان ہو چکی ہے کہ قیامت کے دن دو ہی نتائج نکلنے والے ہیں، چہروں پر وہ نتائج موجود ہوں گے. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، سورہ قیامہ میں الفاظ آتے ہیں کہ کچھ لوگ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جو شرمندہ ہوں گے. سورہ غاشیہ میں آئے وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو جھکے ہوئے ہوں گے، مراد یہ ہے کہ شرمندگی کی وجہ سے جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے. اس کے برعکس کچھ چہرے ایسے ہوں گے وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، وہ نعمتوں میں ہوں گے، تر و تازگی میں ہوں گے، فرحت میں ہوں گے، اور اپنی نعمت پر جو صحیح و جہد وہ کر کے آئے اس پر راضی ہوں گے. تو یہ دو نتائج ہیں جو کہ نکلنے والے ہیں. یہاں پر فرمایا کہ بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے، اس دن کی شرمندگی سے، اس دن جہنم کے عذاب میں جو ڈال دیا گیا وہ رسوا کر دیا گیا، اور جو شخص جہنم کے عذاب سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ آل عمران میں اللہ پاک فرماتا ہے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت کے دن دیے جائیں گے. فَمَنْ زُخْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو اس دن جو کوئی بھی بچا لیا گیا آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فَقَدْ فَاز، تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان، جو نظر آ رہا ہے نہیں اور جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. بس اس حقیقت کو انسان اگر سمجھ جائے تو یہ دنیا کا دھوکا سمجھ میں آ جائے گا. بہرحال پہلی بات جو بیان کی گئی کہ بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے، اب سوال یہ ہے کہ کیسے بچاؤ. جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے سب سے پہلا کام جو ہم سب کو کرنا چاہیے اس کا آغاز ہوتا ہے حلال روزی سے، محنت کر کے پیسہ کمانا. یہاں سے گویا عبادت کا آغاز بھی ہوتا ہے. اسی طرح اپنے آپ کو اگر ہم چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے بچانا تو ہماری روزی روٹی، ہمارا سورس آف انکم حلال ہونا چاہیے. قرآن حکیم کا یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ چار مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حلال اور حرام کے حوالے سے تفصیلات بیان فرمائی. قرآن حکیم بار بار توجہ دلاتا ہے حرام چیز میں غذا، حرام معاملے میں، حرام پیسے میں، حرام غذا کو نہ کھانا. اللہ تعالیٰ نے جو چیز حلال قرار دی ہے اس میں سے کھاؤ. کلو مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، حلال ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائیں تو ہمیں اپنے معاملات میں، خاص طور پر معاشی معاملات میں، اس چیز کا جائزہ لیتے رہنا ہوگا کہ کوئی حرام شے ہمارے معاملات میں، ہمارے رزق میں شامل نہ ہو جائے. اب یہ حرام کیا ہے اور کیوں کیا گیا، اس پہ ایک پوری تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن مختصراً میں عرض کر دوں کہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش کی جگہ ہے، اور اس آزمائشی وقفے میں اللہ پاک نے تمام چیزوں کو حلال قرار دیا سوائے چند چیزوں کے، اور امتحان یہ لینا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ سے محبت کرتے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بن دیکھے اللہ کے احکامات پر کون عمل کرتا ہے. اور اتفاق سے وہ چیزیں کہ جو حرام کی گئی ہیں اس میں کشش بہت رکھی ہے، اٹریکشن بہت رکھی ہے. لہذا وہ پیسہ جو سود کے ذریعے کمایا جائے، رشوت، چوری، ڈکیتی اور سٹے بازی، جس کے ذریعے آسانی سے پیسہ نسبتاً کما لیا جاتا ہے، آپ دیکھیے اس میں کتنی اٹریکشن ہے. لوگ کس طرح سے مال کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، حرام مال کے پیچھے، آپ معاشرے کا جائزہ لے سکتے ہیں. اسی طرح اور چیزیں جو حرام کی گئی ہیں، جن سے روکا گیا ہے، اس میں کشش زیادہ رکھی ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا، امتحان یہی ہے کہ بن دیکھے اللہ تعالیٰ پر ایمان، بن دیکھے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر انسان عمل کرے. تو پہلی بات، بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے، اور اس کے لیے ہم سب کو حرام غذا سے بچنا ہوگا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ جو جسم حرام غذا سے بناؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا. وہ ایسا جسم زیادہ حقدار ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے. تو اب سب سے پہلے اگر ہمیں خود بچنا ہے جہنم کے عذاب سے تو حلال روزی کمانی ہوگی, محنت کر کے کمانا ہوگا. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ پاک نے ہماری روزی لکھ دی ہے, یہ اس وقت لکھی گئی ہے کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے, بلکہ پیدائش سے بھی پہلے رزق جو ہے وہ لکھ دیا جاتا. اب امتحان یہ ہے میرا اور آپ کا کہ ہم اس کو حلال کر کے کماتے ہیں یا حرام کرتے ہیں. ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے, اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے. طرز عمل البتہ یہ ہونا چاہیے مومن کا کہ محنت کرے. اس سے یہ بات ہرگز نہیں نکلتی کہ انسان محنت ہی نہ کرے, گھر بیٹھا رہے اور کہے بھائی اللہ پاک نے تو لکھ دیا ہے وہ تو مل کے رہے گا. اس سے کہیں سے بھی یہ نتیجہ نہیں نکلتا. ایک چڑیا بھی محنت کرتی ہے, صبح نکلتی ہے اپنے گھر میں, اپنے بچوں کو معصوم بچوں کو چھوڑتی ہے, اللہ توکل وہ نکلتی ہے اور اللہ پاک اس کے چونچ میں رزق عطا فرماتا ہے, اس کا اپنا بھی اپنی اولاد کا بھی. اسی طرح بندہ مومن کو محنت کرنی ہے حلال روزی کمانے کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو بھی رزق حلال ہے, ہم سب کو معلوم ہے کہ رزق حلال کیا ہے, اس کے لیے کسی مفتی سے یا مولانا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک میٹر ہے جو اللہ پاک نے ہمارے اپنے اندر لگایا ہوا ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. کون کون سے ریسورسز ہیں کہ جو حرام ہیں ہم سب جانتے ہیں. بہرحال سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانا یہ ہم پر لازم ہے. قو انفسکم, پھر فرمایا واہلیکم, اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ آگ سے. اب اسی بات کو آگے بڑھائیے کہ جو شخص حلال روزی کمائے گا اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے, تو امید ہے کہ وہ اللہ تعالی کے دیگر احکامات بھی پورے کرے گا, ارکان اسلام کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرے گا. خاص طور پر حلال روزی کمانے کے دوران پانچ وقت باجماعت نماز کا اہتمام کرنا, یہ ایک فطری تقاضا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہے. نماز جس کے بے شمار فائدے یہاں بیان کیے جا سکتے ہیں, لیکن آپ غور کر لیجئے نماز کسی بھی اعتبار سے تجارت ہو یا ہمارے آفس ٹائمنگز ہوں, کہیں پر بھی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتی. بلکہ اللہ پاک نے جو نظام جو اوقات کار نماز کے رکھے ہیں وہ اتنے زبردست ہیں, اتنے سائنٹیفک ہیں, اتنے لاجیکل ہیں کہ اگر ہم پانچ وقت باجماعت نماز ادا کرنا چاہیں تو یہ نماز تو اور برکت پیدا کرتی ہے ان اوقات میں, اور بہتر انداز میں انسان کی پرفارمنس جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے کہ اگر وہ باجماعت نماز کا اہتمام کرے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ نماز اگر جماعت سے پڑھیں اور انسان یہ سمجھے کہ میں تو اپنا بزنس چھوڑ کر آیا ہوں, کاروبار چھوڑ کر آیا ہوں, کوئی دکان چھوڑ کر آیا ہوں, تو کسٹمر چلا جائے گا تو میرے رزق میں تو کمی ہو جائے گی, یہ بات صحیح نہیں ہے. اللہ پاک نے جو رزق لکھا ہے تمہارے لیے وہ مل کے رہے گا. بس اگر یہ یقین ہو تو پھر انسان پانچ وقت باجماعت نماز کا اہتمام کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور دیگر ارکان اسلام, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, تو جو نماز ادا کرتا ہے امید ہے کہ وہ دیگر ارکان اسلام بھی ادا کرے گا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو ان ارکان اسلام کو اپنی صحیح روح کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے ساتھ ساتھ حلال روزی کمانے, محنت کرنے, کسی کے حق کو مارنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ اگر ہم کسی اور کا حق مار کے اپنے مال میں جمع کر لیں گے تو دنیا کی زندگی کتنی ہے, کتنا انسان کھا لے گا, کما لے گا, کتنی عیاشی کر لے گا, قیامت کے دن اس کا حق اسے دینا پڑے گا. اگر میں نے ناجائز منافع حاصل کر لیا, چوری کر کے, ڈکیتی کر کے, رشوت لے کے, سود سے فائدہ اٹھا کر کچھ دنیا کی زندگی کو بہتر بنا لیا, لیکن جس شخص سے ناجائز میں نے کمایا ہے اس کا حق مجھے قیامت کے دن دینا پڑے گا. تو عقل مند آدمی وہی ہے جو دنیا ہی میں عدل و انصاف پر مبنی نظام کے حوالے سے معاملات کر لیں, جو قیامت کے دن ایک ایک نیکی بہت قیمتی ہوگی. اور وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم, بات اعتبار سے تو یہ بڑی لرزا دینے والی حدیث ہے, وہ آپ کو اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے دریافت کیا, مفلس کسے کہتے ہیں, مفلس غریب کسے کہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سوال کے جواب میں صحابہ کرام نے وہی جواب دیا جو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں آیا ہوگا کہ مفلس وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو، غریب ہو، پیسہ نہ ہو. حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن بہت نیک اعمال لے کر آئے گا، ڈھیر ہوں گے نیک اعمال کے، نمازوں کے، روزوں کے اور دیگر، لیکن اس نے انسانوں پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا مال کھایا، کسی کا دل دکھایا، کسی کا حق ادا نہیں کیا، ماں باپ کے جو حقوق تھے ادا نہیں کیے، بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کیے، پڑوسی کے حقوق ادا نہیں کیے، وغیرہ وغیرہ. تو وہ سارے کے سارے لوگ قیامت کے دن استغاثہ لے کر آئیں گے کہ اللہ اس نے میرا یہ حق مارا، اس نے یہ حق تلفی کی. ظاہر بات ہے وہاں تو اعمال ہی ہیں، نیکیاں ہیں وہاں کی کرنسی، تو عدل کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کے نیک اعمال ہیں کہ جو کہ اس شخص کو دے دیے جائیں. اور ظاہر بات ہے اعمال میں پھر کمی پیدا ہو جائے گی، نیک اعمال جب کم ہونا شروع ہو جائیں گے اور لوگ ابھی بھی کھڑے ہوں گے کہ نیکیاں تو ختم ہو گئی اب کیا کریں، تو وہ جو استغاثہ لے کر آئے ہیں ان کے اعمال میں سے برائیاں نکال کر وہ اس شخص کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گی، اور بالآخر ایسا شخص اونے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ ہے مفلسی، یہ ہے اصل میں اس اعتبار سے بہت حساس مسئلہ کہ انسان عدل کرے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں عدل کرے. تو بہرحال بچاؤ اپنے آپ کو، سب سے پہلے انسان کو اپنی فکر ہونی چاہیے کہ میں جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں. اب اس کے فرباد فرمایا وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. لہذا ہم پر صرف اپنی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اپنے گھر والوں کی ذمہ داری بھی ہے، اور گھر والوں میں فکر آخرت پیدا کرنا، ان کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر ان کے دلوں میں پیدا کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. لہذا اس حوالے سے جو کام کرنے کے ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. اللہ پاک ہم سب کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلا کام، جب انسان خاندانی زندگی گزارنے کے لیے نکاح کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر لے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عباد الرحمن کی نقل کی ہے سورۃ الفرقان میں، اور یہ دعا نقل اسی لیے کی گئی ہے کہ اس طرح سے عباد الرحمن خاندانی معاملات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی شکل میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ، تو ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں کی شکل میں ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. واجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا. قیامت کے دن ہمارے پیچھے چلنے والے، ہمارے گھر والے جو ہیں وہ متقین ہوں، پرہیزگار ہوں. تو سب سے پہلا کام دعا کرنی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اسی طرح دعائے استخارہ ہے جو بخاری شریف میں پوری روایت موجود ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائے استخارہ ہمیں ایسے تلقین کر کے پڑھائی جیسے قرآن کی کوئی سورت پڑھائی ہو. اور پھر دعائے استخارہ کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خیر طلب کرنا ہے. کوئی بھی معاملہ کرنے جا رہے ہیں، صرف نکاح ہی نہیں، کوئی کاروبار ہے، کوئی جاب کرنی ہے، کوئی نیا کام شروع کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں، اللہ پاک سے خیر طلب کریں. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم. انتہائی جامع دعا ہے. ہمارے ہاں استخارہ کے حوالے سے بھی تصورات پرورٹ ہو گئے، مسخ ہو گئے. استخارہ مجھے کرنا ہے، کروا میں کسی اور سے رہوں. آن لائن بھی استخارہ ہو رہا ہے، اور بہرحال یہ پورا ایک پروفیشن بن چکا ہے، جیسے سارے دین کے اور معاملات کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، اسی طرح اس کو بھی ایک پروفیشنلی لوگوں کے معاملات کو جان کر ان کو ایکسپلائٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں ٹیلی ویژن پہ بھی چل رہا ہے، اور بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں استخارہ کروائیے. بھائی استخارہ کروائیے سے کیا مراد ہے؟ استخارہ تو خود کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے خیر تو خود طلب کرنا ہے. پیٹ میں درد میرے ہیں، کسی اور کو دوا پھر کھلا دیں گے تو اس کا علاج تو نہیں ہوگا. جو تکلیف، جو پریشانی، جو مشکل، جو حاجت میری ہے، میں نے اللہ پاک سے مانگنی ہے، یا زیادہ سے زیادہ میرے والدین جو ریئل بلڈ ہے، سگے رشتے دار ہیں، ان سے گزارش کی جا سکتی ہے، یا کوئی بزرگ ہیں ان سے بات کی جا سکتی ہے جو مجھے جانتے ہوں. ظاہر بات ہے کسی اور سے یہ استخارہ کرانا پھر سنت سے ثابت نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح استخارہ کرنا سکھایا ہے کہ رات کو دو رکعت نماز پڑھی جائے اور پھر یہ دعا پڑھ کر سو جائیں. ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنی عظیم دعا ہے. یہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے، اگر جو حضرات چاہیں دعا استخارہ حاصل کرنا وہ کر سکتے ہیں. بہرحال اللہ سے دعا کرنا، اس کے لیے دعا سورہ فرقان میں بھی آئی، دعا استخارہ بھی کی جا سکتی ہے اور بھی دیگر دعائیں. دعا اس لیے ضروری ہے کہ یہ انبیاء کرام کی سنت ہے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے ہیں، 87 برس کی عمر میں اللہ پاک نے ان کو ایک اولاد عطا فرمائی، لیکن اس سے پہلے تو اولاد کی دعا کر رہے تھے یا نہیں؟ ربی حبلی من الصالحین. سید خلیل اللہ، ابو الانبیاء، امام الناس، اتنے پیارے الفاظ میں دعا کرتے ہیں، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیکوکاروں میں سے اولاد عطا فرما. اولاد نہیں بلکہ نیک اولاد عطا فرما. حضرت زکریہ کی دعا سورہ مریم میں آتی ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ تو مجھے تنہا نہ چھوڑ، اکیلا نہ چھوڑ، اور تو ہے بہترین وارث. لیکن اولاد کیوں عطا فرما؟ تاکہ یہ اولاد میرے اس مشن میں دعوت و تبلیغ اور اقامت کی جد و جہد میں میری ممید و معاون بنے. اللہ پاک نے انہیں بھی بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے تھے. تو بہرحال انبیاء کی دعا بھی قرآن حکیم میں نقل کی گئی ہے کہ انسان اللہ پاک سے دعا مانگے، بیوی سے متعلق بھی، اولاد سے متعلق بھی. پھر اچھے خاندان میں یہ چیزیں وہ ہیں جو بہرحال انسان کے اختیار میں ہیں. تھوڑی سی محنت کر کے، تھوڑی سی تقدو کر کے ایک انسان بہتر نتیجہ حاصل کر سکتا. تو ظاہری اعتبار سے تو بہرحال کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن اب نصیب خراب ہو یا اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالنا چاہے تو یہ انسان کے اختیار میں نہیں. لیکن بہتر خاندان، ایسا خاندان کہ جو دیندار ہو، ماں باپ خاص طور پر دیندار ہو، تو امید ہے کہ اولاد کے اندر بھی وہ دینداری آئے گی. تو کوشش کی جائے کہ ایسا خاندان منتخب کیا جائے کہ جن کے اندر دین موجود ہو. ہو سکتا ہے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے زیادہ پیسے والے لوگ نہ ہوں. عام طور پر شادی سے پہلے کس چیز کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے یا دی جاتی ہے؟ تین کرائٹیریا ہیں جو کہ بنائے جاتے ہیں. یا تو انسان وہاں شادی کرتا ہے کہ جو پیسے والے ہوں، یا خوبصورتی کو دیکھتا ہے، یا خاندان دیکھا جاتا ہے. یہ سارے وہ معیارات ہیں کہ جو دنیاوی اعتبار سے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے رہنمائی دی کہ تم شادی کرو یا نکاح کرو ان لوگوں میں کہ جو دیندار ہوں، دین کو پرائیورٹی دی جائے. ہاں پیسہ ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. اللہ پاک نے اگر ایسا سسرال عطا فرما دی جو پیسے والے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اسی طرح خوبصورتی بھی، بہرحال اس کو بھی اگر معیار بنا لیا جائے دین کے بعد، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. لیکن پہلا معیار دینداری ہونا چاہیے، اور اگر دینداری پہلے ہے، اور اگر کوئی ایسا خاندان ہے کہ جو زیادہ پیسے والے نہیں ہیں، آپ یقین کریں آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ دین ایک ایسی شے ہے جو عارضی نہیں ہوتی، ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے. اور پیسہ ہو یا خوبصورتی ہو یا اور دیگر چیزیں، وہ عارضی ہیں، ٹیمپریری ہیں، کچھ نہیں پتا کب ختم ہو جائے. لہذا اگر ہم معیار بنائیں گے دین کو انشاءاللہ، تو اس سے بہتر نتائج ہیں جو کہ حاصل کر سکتے ہیں. بہرحال موضوع چل رہا ہے کو انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. تو گھر والوں کا انتخاب کرنے کے لیے نکاح سے پہلے جو ہم کر سکتے ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. نمبر ایک دعا، یہ انسان کے اختیار میں ہے، اللہ پاک سے مانگی جائے. نمبر دو، خاندان کے حوالے سے دیکھ لیا جائے کہ بہتر خاندان ہو، دیندار خاندان ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے عرض کیا کہ اب جب انسان کا نکاح ہو جائے اور خاندانی زندگی وہ گزار رہا ہو، تو اب گھر کا ماحول پاکیزہ بنانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. عام طور پر ہم اپنی یہ ذمہ داری نہیں سمجھتے. جیسے میں نے عرض کیا کہ عورت اگر دیندار ہوگی انشاءاللہ، تو گھر کا ماحول پاکیزہ ہوگا. امید ہے کہ وہ نماز پڑھتی ہوگی، امید ہے کہ وہ پردہ کرتی ہوگی، تو انشاءاللہ اس کے ذریعے جو اللہ پاک اولاد عطا فرمائے گا، وہ بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی. اور پھر اولاد کی تربیت، یہ اس وقت معاشرے میں جس طرف توجہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، ہم عام طور پر دنیاوی معاملات کے لیے صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، ان کو اچھے اسکول میں پڑھانا ہے، لباس کا معاملہ ہے، گھر فراہم کرنا ہے، یہ سارے کے سارے فرائض ہم ادا کر رہے ہیں الحمدللہ، لیکن جس چیز کی طرف زیادہ توجہ ہونی چاہیے کہ میری اولاد کی اخلاقی تربیت کرنا یہ میری ذمہ داری ہے، وہ عام طور پر ہماری توجہ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم نے کسی اسکول میں یا مدرسے میں داخل کر دیا، بس وہ اسکول والے اور مدارس کے جو لوگ ہیں وہی اخلاقی تربیت کریں گے. یاد رکھیے کہ اولاد کی اخلاقی تربیت گھر میں ہوتی ہے، وہ سب سے پہلے رول ماڈل بناتا ہے یا بناتی ہے اپنی ماں کو. ماں اگر دیندار ہے، اخلاقی اعتبار سے بہتر ہے، سافٹ اسپوکن ہے، نرمی سے بات کرنے والی ہے، آپ دیکھ لیجئے اس کے امپیکٹس، اس کے اثرات اولاد میں بھی آتے ہیں. اور ماں خدا نہ خواستہ چیخنے چلانے والی ہے، خدا نہ خواستہ، تو آپ خود محسوس کریں گے کہ بچے بھی ہائپر ہوتے ہیں، بچوں کے اندر بھی جو ہے وہ کیفیات آپ محسوس کر سکتے ہیں. تو بہرحال دعائی کی جا سکتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں سافٹ اسپوکن، نرمی سے بات کرنے والی خواتین عطا فرمائے، جو آج کل بہت ریئر ہوتی جا رہی ہیں. اس کی وجہ بھی آپ کو عرض کر دوں کہ جو خواتین گھر میں بھی رہتی ہیں وہ عام طور پر امپریشنز کہاں سے لے رہی ہیں، کہاں سے ان کی تربیت ہو رہی ہے، کہاں سے ان کے خیالات اور افکار جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں. ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے تو جان لیجئے کہ کیبل کے ذریعے ہماری خواتین کی جو ذہن سازی کی جا رہی ہے وہ انتہائی خطرناک ہے. ہم عام طور پر ان چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، نفسیات کیا چیز ہوتی ہے، پھر یہ انسپائریشن ہوتی ہے باقاعدہ. عورت اگر گھر میں بھی رہے، ہاؤس وائف بھی ہے، تو گھر میں رہ کر کرے گی کیا، سارا دن بچوں میں لگی ہوئی ہے تو کچھ نہ کچھ تو انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی چینل ہی لگا لیا. اور اکثروں بیشتر جو چینلز ہیں، چاہے وہ دینی ہوں یا جو بھی ہوں، وہ اکثروں بیشتر وہ ذہن سازی نہیں کر پا رہے کہ جو مطلوب ہے. رمضان میں جس طرح عامر لیاقت حسین صاحب رمضان المبارک کے عظیم مہینے میں نیلام گھر لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اکثروں بیشتر کون لوگ اس پہ فون کر رہے تھے یا اس کو انجوائے کر رہے تھے، انٹرٹین کر رہے تھے، زیادہ تر خواتین تھیں. اور جس طرح سے اس نے دین کو بیچا ہے، دین کے نام پر مذاق کیا ہے، یہ تو ہمارے اخبارات نے تو کچھ بھی نہیں کہا اسے، انٹرنیشنل میڈیا میں، انٹرنیشنل پرنٹ میڈیا میں جو اس کی جو خبر لی گئی ہے شاید ہمیں اندازہ بھی نہیں. دین کے نام پر دین بیچا گیا، اور جس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا، اکثر و بیشتر اوقات ضائع کیے گئے، عبادات کے اوقات ہیں جو کہ ضائع کر دیے گئے. تو بہرحال یہ میں نے ایک مثال دی ہے صرف، جس کو ہم دیندار سمجھ رہے ہیں وہ سب سے بڑا ایجنٹ ہے، سب سے بڑا دھوکے باز ہے. اور ایسے کئی لوگ ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں ہماری خواتین کو، ہماری اولاد کو، ہماری نئی نسل کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، مس ٹریک کر رہے ہیں، غلط طرف لے کے جا رہے ہیں. اسی طرح جو پھر انڈین چینلز ہیں یا انگلش چینلز ہیں، اور اب تو اردو چینل کے نام سے جو ترکی کے اور مصر کے اور بے حیائی پہ مبنی ڈرامے اور فلمیں اور غلط قسم کی باتیں جو کہ ہمارے چینل پہ بھی دکھائی جا رہی ہیں. پھر جیو، جو سب سے بڑا جیو کا، جیوز کا ایجنٹ بنا ہوا ہے، جس طرح سے بے حیائی کھلم کھلا دکھا رہا ہے، وہ آپ کے علم ہے. جنگ اخبار میں جس طرح ایڈ دکھائے جا رہے ہیں، جیو کہانی، یہ جیو کہانی کیا ہے؟ کبھی آپ غور کر لیجئے گا، یہ سب بے حیائی کی داستانیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہمارے گھر والوں کی تربیت جس طرح ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی. نتیجہ تن ہم کچھ اور ہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہم کسی اور ہی دنیا میں رہتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو انجیکشنز لگائے جا رہے ہیں، جو فکر انجیکٹ کی جا رہی ہے، وہ انتہائی خطرناک ہے. بہرحال اس حوالے سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کا جائزہ لیں کہ ہمارے گھروں میں کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا سنا جا رہا ہے، کیا دیکھا جا رہا ہے، ان کے خیالات، افکار، تھاٹس کس طرح سے بنائے جا رہے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بعد میں پتا چلے. ایک عورت کا انتقال ہوا، بڑی بوڑھی عورت تھی، اس کا بیٹا رو رہا تھا. لوگوں نے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے، بہرحال انتقال ہو گیا، صبر کرو. اس نے جواب میں جو بات کہی وہ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. اس نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میری ماں مر گئی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا معصوم بچہ مجھ سے پوچھ رہا ہے بابا دادی کی چتا کب جلاؤ گے. یہ ہے وہ بات جو مجھے رونے پر مجبور کر رہی ہے کہ میں اپنے بچوں کو کیا دکھا رہا ہوں. کیا دیکھا اس نے کہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ دادی کی چتا کب جلاؤ گے؟ مسلمانوں کے ہاں تو چتا نہیں جلائی جاتی، یہ چتا کہاں سے سیکھ لیا؟ یہ ہے وہ انسپائریشن، چھوٹا بیم،
एक कार्टून है, बहरहाल बच्चे देख रहे हैं कार्टून है, क्या हुआ, ये हिंदू कैरेक्टर है पूरा का पूरा, मजहबी कैरेक्टर जो हमारे बच्चे उससे इंस्पायर हो रहे हैं, हमें अंदाजा ही नहीं है। तो बहरहाल घर का माहौल पाकीजा बनाना, घर वालों की तरबियत करना, घर वालों के अंदर फिक्र आखरत पैदा करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। कू अनफुसकुम वाहलीकुम नारा, करेंगे इंशाल्लाह तो इसका फायदा क्या होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, हुजूर ने फरमाया कि जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो उसका इस दुनिया से ताल्लुक खत्म हो जाता है, गोया वो जो खाता था उसका आमाल के अखबार से वो बंद हो गया, सिवाय तीन मामलात के। तीन आमाल ऐसे हैं जो इंसान को उसके मरने के बाद भी सदका जारिया के तौर पर उसके नेक आमाल में इजाफा करते रहते हैं, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन तीन मामलात में सबसे पहले नेक औलाद को रखा। अगर आपकी औलाद नेक है और उसकी नेकी में आपने हिस्सा लिया है, अच्छी तालीम दी है, अच्छा स्कूल में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, और अखलाकी तरबियत की है, उसको अच्छा बाअमल मुसलमान बनाया है, तो इंशाल्लाह वो बाअमल मुसलमान दुनिया में भी आपकी आंखों की ठंडक बनेगा या बनेगी। और जाहिर बातें हम सब ने मरना है, कोई हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहता, हमारे मरने के बाद वो औलाद इंशाल्लाह नेक औलाद हमारे लिए सदका जारिया बनेगी। ये इन्वेस्टमेंट है, अगर इंसान सही तौर पर वक्त की और पैसे की सलाहियतों की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो अपनी औलाद को नेक बना दे। इसी तरह असातिज़ा के लिए और मौका है कि अपने जो 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 स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, उनके अंदर फिक्र आखरत पैदा करें, उनके अंदर इस वक्त की अहमियत का कुछ ना कुछ वक्त की अहमियत उनके सामने उजागर की जाए ताकि वो अपने वक्त को जाया ना करें। तो यही तलबा, यही औलाद हमारे लिए सदका जारिया है। नंबर दो, अपने पैसे से किए हुए सदका जारिया के काम, हलाल पैसे से, कोई मस्जिद बनाई, कोई मदरसा बनाया, कोई स्कूल खुलवा दिया, कोई हॉस्पिटल बनवा दिया, चैरिटी के बहुत सारे काम हैं, बहुत से इलाके पाकिस्तान में ऐसे हैं जब पानी नहीं है, वहां पानी फराहम कर दिया। तो बहरहाल इंसानियत को जिससे फायदा पहुंचे, ऐसा काम कर गए कि जो इंसानियत के लिए फायदेमंद हो, तो इंशाल्लाह ये भी इंसान के लिए अजर और सवाब का बाइस बनेगा। तो बहरहाल ये वो काम है जो हमें करने हैं। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। आग भी कैसी, वकूदुहन नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। पत्थर से जलने वाली आग का अंदाजा कुछ ना कुछ तो हमें होगा, स्टील मिल अगर आप गए हो तो जाकर देख लीजिए, गंधक जब जलता है तो क्या शिद्दत होती है उसकी आग की। और बहरहाल बुतों को भी उसी आग में डाल दिया जाएगा, क्योंकि बुत भी पत्थर से बनाए जाते थे, हसरत होगी लोगों को, ये अगर माबूद थे तो हमारे साथ ही जल रहे हैं। और दूसरी शह जो जहन्नम में जलाई जाएगी वो इंसान होंगे। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह सुबहान व तआला हम सबको, हमारे वालिदैन को, हमारे असातिज़ा को, हमारे तमाम ही खानदान वालों को जहन्नम के अज़ाब से महफूज फरमाए। और इस हवाले से हमें प्लानिंग करने, तवज्जो देने और फिर घर वालों को जहन्नम के अज़ाब से बचाने की फिक्र अता फरमाए। एक ऐलान सुन लीजिए, आज इंशाल्लाह 6 सितंबर बरोज जुमतुल मुबारक बाद नमाज ईशा हिकमत व मकासिद हज के मौजू पर शुजाउद्दीन शेख साहब खिताब फरमाएंगे इसी मस्जिद में बाद नमाज ईशा। आप तमाम हजरात और खवातीन से इसमें शिरकत की दरख्वास्त है। एक गुजारिश और भी है कि खुद भी आए, और खास तौर पर अगर आपके रिश्तेदारों में, दोस्तों में, अहबाब में कोई हज पर जा रहा हो तो उसको इस प्रोग्राम की इतला जरूर दे दें ताकि वो इससे इस्तेफादा कर ले। जज़ाकुमुल्लाह खैरन अहसनल जज़ा।